الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وقال الله عز وجل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. محترم حضرات پچھلی نشستوں سے الحمدللہ ہم سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں اور تمہیدی باتوں میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ سورہ عنکبوت کا جو زمانہ نزول ہے وہ 590 کا دور ہے اور یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں مسلمانوں پر اہل ایمان پر سرداران قریش اور مشرکین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور اس کیفیت میں مسلمانوں کی جو ثابت تدبیر ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ان کی حوصلہ افزائی بھی ہے کہ جو کہ ابتدان فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ کچھ اہل ایمان میں بے صبری کے معاملات آ رہے تھے تو اس پر تھوڑا سا سرزنش ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ جو کہ وہ بھی کی گئی. یہ دونوں اسلوب ہم نے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں اس کا مطالعہ کیا اور پھر ساتھ ساتھ سورہ عنکبوت میں ان حالات میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، بڑی اہم ہدایات ہیں کہ جو کہ دی جا رہی ہیں اور جس کا ہم مطالعہ سلسلے وار کر رہے ہیں. ایک ہدایت دی گئی خاص طور پر نوجوانوں کے حوالے سے، یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ نوجوان ایمان قبول کر رہے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہہ رہے تھے، تو جو مشرک والدین ہیں ایسے نوجوانوں کے وہ ان کو واپس اپنے آبا و اجداد کے دین میں لانے کے لیے نئے نئے حربے تھے کہ جو کہ استعمال کر رہے تھے. جس طرح سے ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ سمجھا تھا کہ کس طرح سے ان کی والدہ نے جو کہ مشرک تھی بھوک ہڑتال کرتی تھی اور اس نے کہا کہ جب تک ساتھ میرا بیٹا میرے آبا و اجداد کے دین میں واپس نہیں آتا میں کچھ کھاؤں گی نہ پیوں. اس پر بہرحال پھر وہ ہدایت آئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. اسی سورہ عنکبوت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ٹھیک ہے وصیت کی ہے، اپنی جگہ بالکل بات درست ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک جو ہے وہ کیا جائے گا، لیکن اگر تو وہ کوئی ایسی بات کا حکم دے کہ جو کہ قرآن اور سنت سے اللہ اس کے رسول کے احکامات سے ٹکراتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ کہ قطر ان کی اطاعت جو ہے وہ نہیں ہوگی. فلا تطع ہما، یہ بڑا ایک واضح انداز ہے کہ قطر ان دونوں کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اصل میں ہمیں لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو کہ قیامت کے جو کہ اصل کامیابی ہمیں وہاں حاصل کرنی ہے، اس کا بادشاہ وہ اللہ ہے. لہٰذا یہ کہ وہی ہے کہ جو کہ ہمارے جو بھی اعمال ہیں اس کا جو بھی بدلہ ہے، جزا اور سزا وہ دینے والا ہے. لہٰذا یہ کہ ہمیں اسی کا کہنا ماننا ہے اس دنیا میں. اور یہ بات اصولاً ہم نے یہ سمجھی تھی، حدیث میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ لا تاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اس دنیا میں مخلوق کی ایسی کوئی اطاعت نہیں ہوگی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جو کہ خالق ہے اس کی نافرمانی ہوتی ہو. یعنی ایسے احکامات مخلوق میں چاہے وہ والدین کیوں نہ ہو نہیں مانے جائیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی وہ ہو رہی ہو. تو یہ تو ایک رہنمائی ہے کہ جو کہ واضح طور پر ہمیں ملی. پھر ساتھ ساتھ کچھ مشرکین مکہ اور کفار کے جو بزرگ تھے وہ بھی بڑے نا مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارے آبا و اجداد کا دین جو ہے وہ بہتر ہے، اور یہ کہ اگر تو یہ غلط ہوا تو ہم روز قیامت تمہاری طرف سے جو بھی وبال ہوگا یا پوچھ گچھ ہوگی ہم کریں گے، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تو اس پر جو ہے وہ ہدایت دی گئی کہ اصل میں یہ کوئی کسی کا بوجھ جو ہے وہ روز قیامت نہیں اٹھائے گا، بلکہ اگر تو یہ گمراہ کر رہے ہیں سیدھے راستے سے اور جو بھی ان کے کہنے پر گمراہی پر آ گیا تو ایک بوجھ تو ان کا اپنا ہوگا گناہ کا، اور دوسرا بوجھ وہ اٹھائیں گے دوسروں کے گناہوں کا کہ جو کہ وہ ان کے ذریعے سے وہ ہوتے رہے۔ یہ عذاب جاریہ کی کیفیت تھی کہ جو کہ ہم نے سمجھی تھی۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ اہل ایمان کو ان مشکل مراحل میں پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی یہ نماز ہے کہ جو کہ انتہائی جامع ذکر ہے کہ جس میں تسبیحات بھی ہیں اور یہ کہ رکوع اور سجود بھی ہیں، ظاہری طور پر بھی انسان اللہ کے سامنے جھکرا ہوتا ہے اور ایک باطنی لگاؤ ہے کہ جو کہ اس کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ سنت سے بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے سیرت سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ہی کوئی نقصان یا کوئی مصیبت آتی تھی اللہ کے رسول پر تو فوراً جو ہے وہ نماز قائم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ قائم کرتے تھے۔ تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے مصائب اور مشکلات میں اہل ایمان کے لیے، میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ جیسے کوئی مشکل آئے تو اسباب یقیناً ہم اختیار کریں گے، سارے اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے کسی ریلیٹو کی جان بچانے کے لیے، لیکن یہ کہ اللہ سے تعلق جو ہے وہ قائم کرنا ہے۔ کیونکہ ایک بحثیت مومن ہمارا یہ ایمان ہے کہ نہ تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں جو ہے وہ شفا ہوتی ہے، بلکہ اس کے ہاتھ میں شفا رکھنے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ورنہ یہ کہ اگر اللہ کا اذن نہیں ہے مریض کو بچانے کا تو ہزار ڈاکٹر بھی جمع ہو جائیں وہ اس کی جان کو نہیں بچا سکتے۔ اسی طرح سے میڈیسن میں شفا دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، استعمال کریں گے لیکن اللہ پر یہ توکل جو ہے وہ رہے گا۔ لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں، اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے مال کی محبت، تو لہٰذا یہ کہ اس کو بھی خرچ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ تو یہ اہم ہدایات تھیں کہ جو کہ آیت نمبر 45 سورہ عنکبوت میں ہمارے سامنے آئی تھی، وہاں تک کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ اب آئیے آیت نمبر 46 جو کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے شروع میں، اس میں اہل کتاب سے مجادلہ احسن کا ذکر ہے کہ جو کہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اصل میں پس منظر یہ ہے کہ ہجرت ہونی تھی ابھی حبشہ کی طرف، کیونکہ مصائب اور پریشانیاں پرے یعنی ٹھیک ٹھاک ایک ظلم و ستم وہ توڑا جا رہا تھا، تو مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر تو یہاں رہنا تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو تم حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاؤ۔ اب ہم جانتے ہیں کہ حبشہ میں جو ہے وہ عیسائی آباد تھے، اہل کتاب تھے، لہٰذا ان کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کرنی ہے یہ پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ احکامات ہے کہ جو کہ دے دیے۔ فرمایا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور دیکھو مسلمانوں اہل کتاب سے نہ جھگڑو مگر یہ کہ ایسے طریقے سے کہ جو کہ بہت ہی عمدہ طریقہ ہے، یعنی اچھے طریقے کے ساتھ ان سے جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، نا انصافی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ کیونکہ ایک ابھی ہونا تھا ملاقات، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد، تو لہٰذا یہ کہ ان سے کہا گیا کہ مجادلہ احسن کرنا ہے۔ مجادلہ احسن سے مراد یہ ہے اصل میں کہ گفتگو میں جارحانہ انداز جو ہے وہ اختیار نہ کیا جائے، جو بھی اعتراضات اگر اہل کتاب کی طرف سے آئیں اسلام کے حوالے سے تو بڑی شائستگی اور وقار سے اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے، اسی طرح سے کوئی گھٹیا بات ہے وہ زبان سے نہ نکالی جائے اور نہ مخاطب پر جا بیجا جو بھی جوابی اعتراضات ہیں وہ بھی نہ کیے جائیں، اور مخاطب کے جو بھی معبود ہیں یعنی دوسرے جو بھی انہوں نے معبود بنائے ہوئے، جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، کچھ تو خدا ہی قرار دیتے ہیں، لہٰذا یہ کہ یہ بھی ہدایت ہے اصل میں مجادلہ احسن میں کہ دوسروں کے معبودوں اور دوسروں کے بزرگوں کی بھی توہین نہ کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا، قرآن خود کہتا ہے کہ اگر تم کسی دوسرے کے معبود کو برا بھلا کہو گے تو وہ اصلیت میں وہ تمہارے اللہ کو کیا کہے گا، برا بھلا کہے گا۔ لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ مجادلہ احسن کے زمن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کے ساتھ نہ جھگڑنا مگر یہ کہ مجادلہ احسن کرنا، عمدگی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے گفتگو کرنا، لیکن ایک ایکسیپشن ہے کہ جو کہ یہاں پر دے دیا گیا، الذین ظلموا منهم، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔ یہ اصل میں ہے ایک انقلابی انداز قرآن حکیم کا، کہ اگر تو تم دیکھتے ہو کہ جو بھی وہ اہل کتاب ہیں وہ تم پر ظلم کر رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ظلم کا جواب ایسے ہی پھر اسی طرح سے اس کا جواب دیا جائے گا، پتھر کے جواب اینٹ سے دیا جائے گا، کیونکہ اب جو ہے وہ کیفیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت ہے اگر، تو پھر یہ کہ یہ اس طرح سے معاملہ ہونا چاہیے۔ جس طرح سے سورہ نحل کی آیت نمبر 126 میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ وہی آقبتم آقبتم فآقبوا بمثل ما اوقبتم به، یعنی اگر تم ان سے بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو کہ جتنا انہوں نے تمہیں ستایا ہے، نہ ضابطے کرنی ہے بلکہ یہ کہ جتنا انہوں نے ظلم کیا ہے اتنا جو ہے وہ تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے، بہت اچھا ہے صبر کرنا لوگوں کے لیے۔ دوبارہ یہ کہ یہ اصل میں ایک ہدایت ہے اہل کتاب کے حوالے سے، کیونکہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی تھی حبشہ کی طرف، لہذا حکم آ گیا کہ مجاہدہ احسن سے جو ہے وہ کام لیا جائے۔ پھر آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندوں کے جو کہ ایمان لائے، یعنی ایمان لا کر اب یہ کہ مصائب اور مشکلات آ رہی ہیں تم پر، زمین جو ہے وہ تم پر تنگ کی جا رہی ہے، تو لہٰذا فرمایا گیا کہ ان ارضی واسعت، اے اہل ایمان میری زمین تو بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، فإیایا فاعبدون، بس تم میری ہی بندگی کرو۔ یعنی یہاں یہ جو کہا گیا کہ بھئی میری زمین جو ہے وہ بڑی کشادہ ہے، اس سے مطلب اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان اگر تو کسی ایک مقام پر تمہارے لیے توحید پر کاربند رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا اور ناممکن بنا دیا گیا، لہٰذا یہ کہ اس زمین کے ساتھ تم بدھے نہ رہو، چپکے نہ رہو، بلکہ یہ کہ تم جو بھی ایسا خطہ ارضی کے جہاں پر تمہارے لیے آسانی ہے توحید پر کاربند رہنا، تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی کے ساتھ تم اللہ کی عبادت کرتے، کیونکہ تمہارا مقصد ہے زندگی کیا ہے۔ مما خلق تو جتنا وجن سا اللہ لیا بدون، سورہ زاریات کے آیت نمبر 56 کی روشنی میں، کہ تمہیں عبادت کرنی ہے، تمہیں بنائے عبادت کے لیے، اگر تو تمہاری عبادت میں کہیں کسی خطے میں کوئی خلل آ رہا ہے، کوئی ظلم و ذاتی اتنی ہو گئی کہ تم اب اللہ کی توحید پر کاربند نہیں رہ پا رہے، تو لہٰذا یہ کہ میری زمین ہے کہ جو کہ بڑی کشادہ ہے، ہجرت کر جاؤ، وہاں سے موو کرو، اور یہ کہ بارہ تمہیں جو ہے وہ عبادت کرنی ہے اللہ کی، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 میں بھی یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُهَاجِر فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَبًا كَثِيرًا وَسَعَ، تو یہ کہ وہ زمین میں بہت سی جگہ اور وسعت ہے کہ جو کہ پائے گا۔ یعنی یہ کہ یہ اصل میں ہے ہدایت کی جو کہ بڑی اہم ہے مصائب اور مشکلات میں اہل ایمان کے لیے، کہ اگر کوئی زمین کا خطہ ان کے لیے تنگ کر دیا گیا توحید پر کاربند رہنے کے حوالے سے، تو وہاں سے جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے، جس طرح سے مسلمان گئے پھر مکے سے ہجرت کر کے جو ہے وہ حبشہ کی طرف، اور یہ کہ اس میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی جو ہے وہ شامل تھے، اپنی زوجہ یعنی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کے جو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھی، لہٰذا یہ کہ ان کے ساتھ انہوں نے بھی جو ہے وہ ہجرت کی، ہجرت کرنے والوں میں شامل۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہے ویسے تو مسلمان کی یہ جو ہجرت ہے یہ ایک بہت ہی ایثار اور قربانی کا جو ہے وہ عمل ہے، اپنا گھر بار، اپنے کھیتیاں، اپنے باغات، جمے جمائے بزنس، اور یہ کہ رشتے داروں کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین پر عمل کرنے کی خاطر، اپنا جو مقصد زندگی ہے اس کو جو ہے وہ پورا کرنے کی خاطر، اور یہ کہ تمام چیزیں چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ پر جانا، یہ آسان کام نہیں ہوتا، مشکل کام، لیکن یہ کہ بہرحال اہل ایمان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ جس طرح سے حضرت عمر بن عاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں کہ جو کہ انسان کے پچھلے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ تین کام کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اسلام قبول کرنا، یعنی کفر سے اسلام میں آنا، یہ اصل میں تمام جو پچھلے گناہ ہیں وہ اس کو مٹانے والا ہے۔ نمبر دو، ہجرت کا جو یہ عمل ہے یہ بھی اصل میں پچھلے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ وہ حج، حج مبرور کے جو کہ وہ بھی اصل میں کیا ہے، تمام جو بھی پچھلے گناہ ہیں اس کو مٹانے والا ہے۔ تو یہ تین اعمال ہیں کہ جس میں ہجرت بھی جو ہے وہ شامل ہے، اور دیکھیں یہ بات تو اللہ کے رسول نے جو ہے وہ کثرت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، حکم دیا الفاظ آتے ہیں کہ انی آمرک بخمسن، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ امرنی بہ، اے مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے اس کا مجھے حکم دیا ہے، بالجماع والصبر والطاعة والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ، کہ تم کیا کرو، ایک اجتماعیہ جو ہے وہ قائم کرو، جماعت اختیار کرو، یہ جو بھی دین کے تقاضے ہیں کہ جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تمہارے سامنے آ رہے ہیں، یہ انفرادی حیثیت میں تم نہیں کر پاؤ گے، اس کے لیے ایک اجتماعیت ہے کہ جو کہ تمہیں قائم کرنی ہے، جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ وہ اجتماعیت کا نظم کیسے ہوگا، سم وطا، سنو گے اور اطاعت کرو گے، لسن انوبے، یہ اصل میں ہے کہ جو کہ اس کے لیے آپ بیعت لیتے تھے صحابہ کرام سے، بیعت سمعتات آپ لیتے تھے، اور اس طرح سے وہ نظم ہے کہ جو کہ قائم ہوا، کہ جس کی مثال ہمیں پھر نہیں ملتی، اور پھر یہ کہ والہجرہ والجہاد فی سبیل اللہ، یعنی ہجرت کرنی ہے اور پھر یہ کہ جہاد کرنا ہے، ہجرت بھی اصل میں افضل اور اعلیٰ ہجرت ہے کہ جو کہ ہمیں پتا ہے افضل ہجرت کیا ہے، اللہ کے رسول سے بھی پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ انتا جرا ماں کرے یا رب، افضل ہجرت یہ ہے کہ ہر اس چیز سے تم ہجرت اختیار کر جاؤ، چھوڑ دو اس چیز کو کہ جو کہ تمہارے رب کو ناپسند، ہر اس چیز، جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، اسی طرح سے رشوت ہے، جتنی بھی ڈونٹس ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا چیزیں کہ بھائی یہ تمہیں نہیں کرنی، لہٰذا اس سے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا، اگر ایک مسلمان چھوڑ رہا ہے تو یہ کیا ہے، یہ بھی افضل ہجرت، اور اعلیٰ ہجرت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اور مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے انسان اپنے مال و منال کو بھی جو ہے وہ چھوڑے، اور کاروبار کو بھی، کھیتیوں کو بھی چھوڑ کر جو ہے وہ دوسری جگہ پر جو ہے وہ چلا جائے، کہ جہاں اس کے لیے توحید پر کاربند رہنا آسان ہے۔ اسی طرح سے جہاد کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ افضل جہاد کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ، اپنے نفس کو کیا کرو، اللہ کا مطیع بنا، اس نفس پر اللہ کے احکامات کو سب سے پہلے کیا کرو، قائم کرو، یہ اصل میں ہے افضل جہاد۔ اور اعلیٰ جہاد کیا ہے کہ جس کے لیے قرآن میں الفاظ آتے ہیں قتال، یعنی کفار سے پھر نظام باطل سے جب وہ ٹکراؤ، اور پھر یہ کہ اس کی جڑ سے اس کو کھاڑ کر اللہ کا جو بھی نظام عدل ہے اس کو قائم کرو، یہ افضل اعلیٰ جہاد ہے۔ تو افضل ہجرت، اعلیٰ ہجرت، افضل جہاد اور اعلیٰ جہاد، یہ حکم ہے کہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ ہجرت کیا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کہ پچھلے گناہوں کو انسان کے معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 57 میں ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جو کہ بیان کی جا رہی ہے، اور یہ حقیقت ایسی ہے کہ جو کہ اصل میں رکاوٹ بنتی ہے ایک چیز، کہ بھئی اگر ہم ہجرت کر جائیں تو پھر یہ کہ پتہ نہیں راستے میں جو ہے وہ موت سے دو چار نہ ہو جائے، کھانے پینے کو ملے گا نہ ملے، اور یہ کہ سفر کی تھکن کی وجہ سے اور مشکلات اور مصائب کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو لہٰذا یہ کہ اس کیفیت کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 57 میں فرمایا، ایک بڑی حقیقت بیان کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ تو چکھنا ہے، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے کہ موت کا اندیشہ ہے، موت کا خوف ہے، تو دیکھو یہ چیز تو ذہن میں رکھنا کہ موت تو تمہارے گھر پر بھی آ کے رہے گی، تم آسمان کے بلندیوں پر چلے جاؤ، پہاڑوں کی کھو میں جا کے چھپ جاؤ، یا سمندروں کی تہ میں چلے جاؤ، لیکن موت سے تو تم نہیں بچو۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہہ کر ایک اٹل حقیقت بیان کر دی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہ ایسی اٹل حقیقت ہے کہ پورے تین مقامات پر قرآن حکیم میں ایز اٹ از یہ الفاظ ہے کہ جو کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، ہر شے ختم ہونے والی اور باقی رہنے والی ذات تو وہ ایک ہی ہے جو کہ لا فانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز فانی، لہٰذا تمہیں بھی موت آئے گی، اور یہ موت ایسی اٹل حقیقت ہے، ان محافل میں ہم کثرت سے اس بات کو سمجھ چکے ہیں، سمجھتے رہے کہ یہ ایسی اٹل حقیقت ہے موت کہ جس سے نہ انکار ممکن ہے نہ فرار ممکن، آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے، رسول کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن یہ کہ موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا، یہ ایسی اٹل حقیقت کہ جس سے کافر بھی انکار نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے آبزرویشن ہیں، مشاہدات ہیں دنیا میں، کہ یہاں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی ٹک نہیں رہا، بچہ پیدا ہوتے ہی وہ بھی اللہ نے اس کو بلا لیا، عموماً ایسا ہو جاتا ہے، اکثر ہو جاتا ہے، ایک جوانی تک پہنچا ہے اللہ نے بلا لیا، جوانی میں موت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا تبھی موت آ گئی، بڑھاپے میں بھی جو ہے وہ لوگ جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کہ کوئی یہاں پر مستقل رہنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ہر کوئی جا رہا ہے، آبزرویشن ہے، اس وجہ سے انسان جو ہے وہ موت کو جھٹلاتا نہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا موت کا تذکرہ، وہ اصل میں بس اپنے مزوں میں رہنا چاہتا ہے دنیا کے، موت کا جب بھی ذکر کیا جائے، یاد دلایا جائے، تو پھر یہ کہ وہ بھپر جاتا ہے اور یہ کہ بھاگ جاتا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرماتے تھے کہ یہ موت اگر انسان کو یاد رہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ سنورتی ہے. ان کا بڑا پیارا قول ہے کہ الموت خیر الواعظہ الموت خیر الحافظہ. یہ موت ہے کہ جو کہ ایک بڑی واعظ بھی ہے، ایک ایسا واعظ ہے کہ اگر کثرت سے اس کا ذکر رہے تو پھر انسان کے اعمال درست رہتے ہیں، کیونکہ اسے یہاں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، موت آنی ہے. اور یہ کہ موت سب سے بڑی محافظ ہے، جب تک موت نہیں آنے کی کوئی بال بھی نہیں بچ سکتا، جب موت آ جائے وقت تو کوئی جو ہے وہ اس کو بچا نہیں سکتا. یہ ایک بندہ مومن کا یقین جو ہے وہ ہونا چاہیے. جس طرح سے اللہ کے رسول فرماتے کہ لوگوں پوری جو بھی انسانیت ہے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اللہ کی مرضی ہو، اور پوری انسانیت مل کر تمہیں کوئی نفع دینا چاہے نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اذن نہ ہو، اللہ ہی دینا چاہے وہ الگ بات ہے. دوبارہ یہ کہ یہ اصل میں موت ہے کہ جو کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے موت کے حوالے سے کہ موت اپنے معین وقت پر جو ہے وہ آ کے رہے گی. یہ بات ہے کہ جو کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت وہ تمہیں آ پکڑے گی، وہ آ کے رہے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، خواہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر جو ہے وہ پناہ گزین ہو جاؤ یا چھپ جاؤ، لیکن موت سے تم نہیں بچ سکتے. پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی جو یہ زندگی ہے کہ جس میں ہم گزارا کر رہے ہیں اصل میں بہت ہی مختصر سی زندگی ہے، یہ اصل میں امانت ہے ہمارے پاس، یہ ایک لائبلٹی ہے. یعنی یہ کہ امانت وہ واپس کی جاتی ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ امانت کا میں خیانت تو نہیں کی تم نے. لہٰذا یہ کہ یہ زندگی بھی کیا ہے دنیا کی، یہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے، اور جس کا ایک ایک لمحہ جو بھی ہم گزار رہے ہیں اس کی جواب دہی ہے کہ جو کہ ہمیں کرنی. لہٰذا یہ کہ طول عمر کی خواہش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ جتنا عمر جو ہے وہ گزرے گی انسان کی جواب دہی کا معاملہ وہ اتنے جو ہے وہ ہوگا. ہمیشہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو بھی زندگی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو، اور یہ کہ خاتمہ بالخیر ہو، ایمان کے ساتھ جو ہے وہ خاتمہ، یہ اصل دعا کرنی چاہیے. دوبارہ یہ کہ یہ دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ کہ یہ جو موت ہے یہ کیا ہے، اہل ایمان کو یہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے. اہل ایمان کے لیے جو محبوب ہستی ہے وہ کون ہے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. شدید محبت اہل ایمان کی کس سے ہونی چاہیے، اللہ سے ہونی چاہیے. یہ بات ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ والذین آمنوا اشد حب للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ شدید محبت کس سے کرتے ہیں، اللہ سے کرتے ہیں، ہونی چاہیے. یہ ساری جتنی بھی محبتیں ہیں، ماں سے والدہ سے محبت ہے انسان بہت شدید ہوتی ہے، والد سے بھی محبت ہے، بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے ایک والد کو والدہ کو، اسی طرح سے اپنے رشتہ داروں سے. یہ ساری محبتیں تابع رہیں گی اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو گاڑی جو ہے وہ صحیح چلے گی. ورنہ اگر یہ محبتیں حاوی ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے، تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی اصل میں، اور انسان کو پھر جو ہے وہ اپنے عمل کی اصلاح کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ ایک حکم آ گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، بھائی یہ کرنا ہے، بالکل اس کے برخلاف ایک حکم آ گیا والدین کا یا بیوی کا. لہٰذا یہ کہ اب بندہ مومن کا یہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ وہ اب دیکھے کہ ادھر جاتا یا ادھر جاتا. اگر خدا نہ خواستہ والدین کا حکم جو ہے وہ کلیئر کر دیا، اس نے اس کو مان لیا، اللہ کے حکم کو بالکل سر پہ نظر کر دیا، تو یہ اصل میں ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو یہ موت یہ اللہ سے ملاقات کو جو ہے وہ قریب کر دیتی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، من احب لقاء اللہ، جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، احب اللہ لقاءہ، تو اللہ بھی اس سے پھر ملنا پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، تو فرمایا کرہ اللہ لقاءہ، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس سے ملنا جو ہے وہ پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ملاقات ہے وہ نصیب فرمائے، اور یہ اہل ایمان کو تو ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے روز قیامت، اپنا دیدار ہے کہ جو کہ کرائیں گے. الی ربہا ناظرہ کے الفاظ آتے ہیں سورہ قیامت میں کہ وہ اپنے رب کی طرف جو وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے کئی دفعہ رکھی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول ہم اللہ کو دیکھیں گے، ابھی تو ایک پردہ ہے نا درمیان میں، یہی اصل میں آزمائش ہے، ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، پھر بھی یقین ہے کہ اللہ ہے، یقین کی اہل ایمان کے لیے ہٹا دے گا, اور یہ کہ اللہ کو جو ہے وہ دیکھیں گے اہل ایمان. اللہ تعالیٰ یہ کیفیت ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کے پوچھنے میں فرمایا کہ دیکھو جب چودھویں کا چاند نکلتا ہے تو تمہیں کوئی پرابلم ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں؟ کہا کہ نہیں, بالکل واضح ہوتا ہے. تو کہا کہ بالکل ایسے ہی تم اللہ کو دیکھو گے روزے سے. آپ اللہ تعالیٰ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ یہ اصل میں ہے کہ جو کہ موت تو سب کو آنی ہے, اور یہ موت اصل میں کیا ہے کہ جو کہ تم الی نہ تر جاؤ, اور پھر اسی کی طرف جو ہے تمہیں لوٹنا ہے. یہ موت اللہ سے تمہارے محبوب سے تمہیں قریب کر دیتی. اور بندہ مومن تو اصل میں جانتا ہے کہ دنیاوی زندگی محض کیا ہے, ایک امتحان ہے, ایک بہت ہی مختصر سا وقفہ ہے. جس طرح سے ایک اسٹوڈنٹ ہے کہ جو کہ ایک ایگزامینیشن ہال میں وہ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں وہاں بیٹھا ہوتا, بلکہ ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ جس میں اسے جو ہے وہ 3 گھنٹے کے لیے رکھا جاتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ ایگزام دینا ہے, امتحان سے گزرنا ہے, یہ پیپرز ہیں کہ جو کہ کوشچن ہیں کہ جو کہ سالو کرتے ہیں. لہٰذا جیسے 3 گھنٹے ہوتے ہیں فوراً جو ہے وہ اسے وہ پیپر لے لیا جاتا ہے, ایگزامینیشن ہال سے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا جاتا ہے. بالکل یہ کیفیت ہے کہ ہمیں بھی اس دنیا میں یہ بھی ایک ایگزامینیشن ہال ہے, امتحانی ایک کمرہ ہے کہ جس میں ہمیں امتحان سے گزرنا ہے. اللہ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت اللہ ہی نے بنائی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے کہ جو کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتری. لہٰذا یہ کہ ہم اس امتحان میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے, اور کامیابی کے یہ ذرائع ہیں کہ جو کہ یہ ہدایات ہیں کہ جو کہ سورہ عنکبوت میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تعالی نے اہل ایمان کے لیے جو بھی اجر ہے اس کا اعلان فرمایا کہ جو کہ ان مصائب اور مشکلات میں ثابت قدمی سے جو ہے وہ ڈٹے رہتے ہیں. فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ کہ جو کہ ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہے. اب دیکھیں یہ اصل میں ذہن میں ہمیشہ سے یہ بات جو ہے وہ ہیمر کر لیجیے کہ ایک نظریہ ہمارا چپک سا گیا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ بس ہم کلمہ پڑھ لیا ہم نے ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں جانے والے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے ہم خوار ہیں بدکار ہیں کچھ بھی. بلکہ آثار میں تو بڑے لہک کے کہہ بھی دیتے ہیں کہ خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے اللہ اللہ فیصلہ. یعنی خوار ہیں بدکار ہیں, ہم نے زنا بھی کیا, ہم نے شراب نوشی بھی کی, ہر برا فیل کیا, لیکن کیونکہ ہم محبوب کی امت میں ہو گئے, ہم نے جو ہے وہ سائن کر دیا کہ ہم جو ہے مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ کے, تو ہم بخشے بخشائے ہیں چاہے کچھ بھی. یہ اصل میں ایک ایسا تصور ہے کہ جو کہ انسان کو نیک اعمال سے جو ہے وہ بالکل غافل رکھتا ہے. اور جب کسی کو بتا دیا جائے کہ تم ڈائریکٹ جو ہے وہ جنت میں جاؤ گے تو پھر وہ اس کی اصلاح نہیں ہوتی اعمال کی, وہ اور گناہ کرتا ہے مزے کرتا ہے دنیا. لہٰذا یہ کہ جب تک وہ ایم ڈی کا ڈنڈا نہ ہو کہ دیکھو وہ پھر جہنم کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے اگر بدعمالیاں تم کرو گے. ایسا نہیں ہے کہ تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پل لگے ہوئے, جس طرح سے یہود کا معاملہ تھا کہ بنان اپنا اللہ و احباؤ, بڑا ان کو ایک زون تھا, وشفل تھنکنگ تھی کہ بھائی ہم تو بڑے چہیتے اللہ کے اور بڑے محبوب ہیں. لئیت پل جنت الا من کان ہودا و نصارا, ان کا یہ قول سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ ہم کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کل ہاتھ و برہان حکم ان کن تم صادقین, ذرا کوئی دلیل پیش کرو اس بات کی کہ تم کہہ رہے ہو کہ سارے جو ہے وہ جہنمی اور تم ہی جو ہے وہ جنت والے ہو. کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی اللہ نے کوئی قرآن میں کوئی چٹھی لکھ کے دی ہے تمہیں کہ بس تم ہی لوگ جو ہے وہ جنت میں جاؤ؟ تو اصل چیز مطلوب ہے اعمال اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ڈیبٹ ہے تو کوئی جو ہے وہ ہندو ہے کوئی مسلمان ہے. اصل چیز جو ہے وہ مطلوب ہے ایمان اور عمل صالح. یہ بات آئی والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے اور جو نے نیک اعمال کیے. لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا, تو ہم لازمًا ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں. یعنی یہ کہ جو ہائر گریڈز ہیں جنت میں بھی گریڈز ہوں گے اصل میں, تو جو ہائر گریڈز ہیں بالا خانے ان میں ان کو جو ہے وہ جگہ دیں گے. وہ جنت کیسی جنت ہے؟ تجری من تحت الانہار, کہ جس کے نیچے سے اس کے دامن سے جو ہے وہ نہریں وہ ندیاں وہ جاری ہوں گی. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہنے والے ہی ہوں گے. نعم اجر العاملین, کیا ہی خوب بدلہ ہے کس کے لیے؟ یہاں دیکھیں یہ نہیں کہا کہ ایمان لانے والوں کے لیے, صرف کلمہ پڑھ دینے والوں کے لیے, نہیں. فرمایا نعم اجر العاملین, بہت ہی خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اصل چیز ہے وہ عمل, اللہ اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. اور دیکھیں یہ جنت جو ہے وہ کن لوگوں کو حاصل ہوگی کہ جو کہ یہاں پر دو چیزیں آ رہی ہیں بڑی جامع. الذین صبر, یہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی یہ جنت کے بارہ خانے, وہ لوگ کے جو کہ جنہوں نے صبر کیا. والا رب ہی میں تبت کروں, اور یہ کہ جو کہ اپنے رب پر جو ہے وہ بھروسہ کرنے والے, اپنے رب پر جو ہے وہ توکل کرنے والے. یعنی دو چیزیں آ گئی، صبر، اور یہی بات ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے دو جمعوں سے بھی پڑھ رہے ہیں، تیسرا جمعہ ہے، کہ یہ جو صبر و ثبات کی جو اعلیٰ مثالیں ہیں جو کہ ہمارے یعنی اسلاف میں گزری، یہ صحابہ کرام، یہ رضوان اللہ اجمعین، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے واقعات ہم پڑھ رہے ہیں سورہ عنکبوت میں، انہی کے لیے ہدایت خاص طور پر آ رہی ہے، ہمارے لیے عام طور پر ہے. تو لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں صبر و ثبات سے جو ہے وہ گزرے، انہوں نے اعلیٰ مثالیں جو ہے وہ قائم کی اور بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز پر قائم کی، ایسے نہیں کہ کوئی خلا میں کوئی یہ باتیں ہو رہی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بھوک سے گزر رہے ہیں. آج اگر کسی کو شکوا ہو کہ بھائی میں اللہ کے راستے میں نکلا تو مجھے ایک وقت کا جو ہے وہ کھانا نہیں ملا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کئی کئی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ حجر میں جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ کہ کس طرح سے بھوک اور پیاس سے جو ہے وہ آپ گزرے ہیں. غزوہ خندق میں ایک صحابی نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دکھایا تو ایک پتھر پیٹ پہ بنا ہوا ہے، آپ کے دو بنے ہوئے تھے. لہٰذا یہ کہ یہ بالکل گراؤنڈ ریلیٹیوز پر آپ نے یہ ایک جو بھی ایک ہمگیر انقلاب ہے وہ برپا کیا ہے. لہٰذا یہ کہ یہ اصل میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے. الذین صبروا، وہ لوگ کے جو کہ صبر کریں ان کے لیے جنت ہے، جنت کے بالا خانے ہیں. صبر جو ہے وہ دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک حادثات پر صبر ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ ہوتا ہے ایک کسی مقصد کی خاطر جو ہے وہ صبر. دنیا میں مختلف حادثات رونما ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، اس پر تو صبر کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ کہ جو صبر جمیل ہے وہ یہ کہ جو کہ فوراً صبر ہو جائے انسان، بجائے اس کے کہ وہ سینہ کوبی کر رہا ہو اور یہ کہ دیواروں میں سر مار رہا ہو، ہاتھ مل رہا ہو، اس سے کوئی فائدہ نہیں. صبر جمیل کیا؟ فوراً صبر. پھر یہ کہ کسی مقصد کی خاطر صبر، مقصد جو ہے وہ گھٹیا بھی ہو سکتے ہیں، اعلیٰ بھی ہو سکتے ہیں. ایک گھٹیا مقصد تھا ابو جہل کا اور اس کی کمپنی کا، کہ جو کہ تاغوتی نظام کے نفاذ میں جو ہے وہ صبر کر رہا تھا، یعنی جس طرح سے کہا جاتا ہے اس کو کریڈٹ دینا چاہیے، گیو دا ڈیول از ڈیو، یعنی یہ کہ وہ اپنی جان بھی اس نے لگائی، ابو جہل نے نکل کر آیا ہے بدر میں، معارکہ کیا ہے اور یہ کہ جان لگائی ہے، مال بھی خرچ کیا ہے، لیکن یہ کہ کوئی فائدہ نہیں، کب کوئی فائدہ نہیں ہوا اس کے مال اور جان لگانے کا، کیونکہ اس کا راستہ کون سا تھا؟ فی سبیل طاغوت، شیطان کے راستے میں اس نے یہ کام کیا، فائدہ کچھ نہیں ہوا، جو بھی لگایا برباد ہو گیا. ہاں ایک اہل ایمان تھے کہ جو کہ وہ بھی مال لگا رہے تھے اور جان لگا رہے تھے، لیکن یہ کہ وہ جو پاس تھا، وہ جو راستہ تھا وہ ڈفرنٹ تھا. وہ کون سا راستہ تھا؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. لہٰذا یہ کہ ان کے پھر جو ہے فرمایا گیا کہ یہ اصل میں کہ جو کہ اللہ کے راستے میں صبر کرنے والے، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جس طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ صبر ثواب ہو جنت، صبر کا بدلہ جنت ہے. والا رب ہے یہ تبکلون، فرمایا کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے. ان کا اہل ایمان کا جو بھروسہ ہوتا ہے وہ اسباب پر نہیں ہوتا، مینس پر نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی آج تو ہم جو ہے وہ لاکھوں میں، آج تو ہم سپر پار ہیں، کون جو ہے وہ ہم سے مقابلہ کرے گا. نہیں، سپر پار ہونا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل ہے. اسباب پر جو توکل کرتے ہیں تو پھر وہ ٹھوکر کھاتے ہیں. جس طرح سے غزوہ حنین میں مسلمانوں کو ذرا ایک زوم ہو گیا تھا کہ بھائی آج تو ہم 10,000 ہیں، ہم تو 313 سے جب ہرا دیا تھا 1,000 کو، آج ہمیں کون ہرائے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذرا ان کے زوم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھر جس طرح سے وہ حوازن کے تیر اندازوں نے جو ہے وہ تیر اندازے کیے، تتر بتر ہو گئے مسلمان. پھر وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول اترے ہیں اور پھر آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر فتح ہوئی، لیکن جو زوم آ چلا تھا کہ آج تو بڑی تعداد میں، لہٰذا اس کو ختم کیا سب سے پہلے. لہٰذا اسباب کچھ نہیں ہے اہل ایمان کے، بلکہ اصل شے وہ کیا ہے؟ وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو جو ہے وہ بنانے والا ہے. اگر اس کی تائید ہوگی ساتھ میں تو اسباب جو ہے وہ ساتھ ہوں گے اہل ایمان کے، ورنہ اسباب جتنے بھی ہو جائیں وہ کوئی کام کے آنے والے نہیں ہیں. لہٰذا یہ کہ اہل ایمان کا اصل بھروسہ وہ اپنے رب پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی پیدا فرما، اور جو بھی یہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی یہ پریشانیاں دین کے حوالے سے انہوں نے برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی درجے میں ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.